بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشاهد بارك تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات، خاص طور پہ صبح کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. یہ دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں پڑھا کرتے تھے. آج کے خطبے کا موضوع ہے پریشانیوں میں سلف صالحین کا حال. پریشانیاں دنیا کے حصوں میں سے ایک بنیادی حصہ ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور اس دنیا کا اگر کوئی دوسرا نام ہے تو ہے پریشانی. انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک، اس کی زندگی کے مختلف مرحلوں میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ انسان ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے. آج کی نشست میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پریشانیوں کی کتنی قسمیں ہیں، یا پریشانی کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، پریشانیوں کا صحیح علاج، شرعی علاج کیا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین جب پریشان ہوتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. جب ہم پریشانیوں سے بچ نہیں سکتے اور ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت اور پریشانی میں ہی پیدا کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی آسانی نہ ہوتی قدم قدم پر، تو یہ انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا. آپ اس انسان کی تخلیق کے مرحلے دیکھ لیں، یہ انسان انسان بنتا کیسے ہے؟ ایک قطرے سے، ایک نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک نطفہ کتنی مرحلے میں گزرتے ہوئے، طے کرتے ہوئے خوبصورت انسان بنا ہے. ہر مرحلے میں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو یہ انسان آج اس دنیا میں موجود ہونے کا حق بھی نہ رکھتا تھا. ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئیں. تو محض اللہ تعالیٰ کے احسان سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسر, پھر اللہ تعالیٰ نے ہی راستے کو آسان کر دیا, اور زندگی کے ہر راستے کو اللہ تعالیٰ نے ہی آسان کیا ہے. اور ہمیں یقین ہے, مسلمانوں کو, مومنوں کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم اس دنیا میں کچھ کرتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, بہت سارے بند دروازے کھل جاتے ہیں, بہت ساری پریشانیوں میں سے ہمیں نجات ملتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں. کیونکہ جو بھی پریشانی ہے, جو بھی مصیبتیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. خیر اور شر کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, لیکن شر جو ہے اس کے وجود میں بھی حکمت ہے. اس لیے شر محض کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ, اپنی دعا میں, اور شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے, کیونکہ ہر شر کے پیچھے کوئی نہ کوئی چھپا ہوا خیر ہے. بعض کو ہم نے جان لیا, اور بہت کچھ ایسا جو ابھی تک ہم جان نہ سکے, ہمیں صرف شر ہی نظر آتا ہے. لیکن جو انسان کو پہنچتا ہے, جو شر انسان کو پہنچتا ہے وہ شر ہے, کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوئی ہے, انسان کو پریشانی ہوئی ہے. تو یہ شر جو ہے اس سے کیسے نمٹا جائے, اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو ان پریشانیوں سے محفوظ کر سکتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں ان پریشانیوں سے ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ایک خوبصورت قصہ ہے ایک خوبصورت صحابی کا, اور اس قصے سے ہی درس کا آغاز کرتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اور خاص طور پہ صحابہ کرام قرآن اجمعین جب پریشان ہوتے تھے تو کرتے کیا تھے. پھر ہم اپنا موازنہ کریں گے اس قصے کے بعد, جب ہم پریشان ہوئے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, مسجد نبوی میں, اور دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی انصار میں سے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ, خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں, نماز کا وقت بھی نہیں ہے, ابھی نماز کا وقت نہیں ہے, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پریشانیاں ہیں اور قرض ہے لوگوں کو جو میں نے دینے ہیں, جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. یعنی میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آیا ہوں, نماز کے وقت کے علاوہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو امامہ کہ میں تمہیں ایسی باتیں نہ بتاؤں, اگر تم یہ باتیں یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا اور تمہارا قرض بھی ادا کر دے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور بتائیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو امامہ جب تمہاری صبح ہو یا شام ہو تو یہ دعا پڑھنا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت دعا پڑھ کے سناتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں اس خوبصورت اور عظیم صحابی کو جو پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیے, اور کس وقت پڑھنی ہے اس کی وضاحت بھی کر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور اس کا کیا اثر ہوگا یہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. چھوٹی سی دعا ہے, چند جملے ہیں, اور یہ دعا ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس دعا کا کیا اثر ہوا ہے اور اس دعا کا معنی کیا ہے. پہلے اثر دیکھ لیں پھر معنی میں بتاتا ہوں. قال ففعلت, سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیا اور یہ دعا پڑھتا رہا. فأذهب الله همي وقضى عني ديني, بس اللہ تعالی نے میری ساری پریشانیاں دور کر دی اور میرے سارے قرضے اللہ تعالی ادا کر دیے. سبحان اللہ, ان چند جملوں میں آخر ہے کیا, کون سی اتنی بڑی بات ہے جس کی وجہ سے ایک پریشان مقروض شخص کی زندگی بدل جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہم, اے میرے اللہ, اے میرے سچے معبود. وہ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم تو ہم دل کی یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی شخص کلمہ توحید کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ, ایک ہی لفظ ہے اللہم, اے میرے سچے معبود تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک عظیم حق اور بنیادی حق ہے کہ اگر پکارے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. انی, بے شک میں, مسئلہ میرا ہے, تکلیف مجھے ہے, میں پریشان ہوں. اعوذ بک, تیری پناہ میں آتا ہوں. اور پناہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مسکین ہوں, محتاج ہوں, اور تو غنی ہے، صمد ہے، عظیم ہے، القوی المتین ہے، تو قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنی ہر کمزوری ہر محتاجی کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے سارے معاملات تیرے طرف لوٹاتا ہوں، کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو ہی میری حفاظت کر، راستے تنگ ہو چکے ہیں، مصیبتوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما اور میری حفاظت فرما. کس چیز سے حفاظت کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ جب ہم استعاذہ پناہ طلب کرنے کی بات کرتے ہیں تو تین چیزیں یاد رکھیں، تین ستون ہیں استعاذہ کے، ارکان استعاذہ کے تین ہیں. پہلا ہے پناہ مانگنے والا، اور اس کی اپنی خصوصیات اور صفات ہیں. پناہ کون مانگتا ہے؟ جو ضعیف ہو، مسکین ہو، کمزور ہو، حقیر ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، مشکل میں ہو، پریشانیوں میں ہو، یہ پناہ مانگنے والے کی صفات ہے. دوسرا رکن جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، یہ کون ہے؟ اللہ تعالی، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، رب العرش العظیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القوي العزيز المتين ذو الجلال والإكرام. جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بے پرواہ ہے، اور ساری کی ساری کائنات اسی ایک رب کی محتاج ہے. اور تیسری چیز، تیسرا ستون جو ہے، جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن ان میں ایک چیز یکساں ہے کہ یہ چیزیں تکلیف دہ ہیں، ان میں شر ہے. اس لیے ان سے محفوظ ہونے کے لیے اپنے رب کی طرف توجہ کی جاتی ہے، تو اپنے رب کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. جس نے پیدا کیا وہی ہمارے معاملات درست کرے گا، اور سب سے بڑا شر جو ہے پوری کائنات میں وہ ہے شیطان الرجیم. الشیطان یہ سب سے بڑا شر ہے، اس لیے ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اپنے رب سے پناہ طلب کرو. اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں جن کے شر سے قرآن اور حدیث میں، صحیح احادیث میں ہمارے رہنمائی ہوئی ہے کہ ان شرور سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر شر سے محفوظ کرتا ہے اور نجات عطا فرماتا ہے. اس حدیث میں واپس آتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک, کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے, کس چیز کی شر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من الہم والحزن, پریشانی, ہم بھی پریشانی ہے, حزن بھی پریشانی ہے, حزن بھی پریشانی ہے, غم بھی پریشانی ہے, کرب سب سے بڑی پریشانی ہے, مختلف الفاظ ہیں. اور یہاں پر غم اور حزن کی بات آئی ہے, وہ پریشانیاں جو انسان کے ساتھ گھومتی رہتی ہیں, جہاں پر بھی چلتا ہے ساتھ نہیں چھوڑتی. یہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم اور حزن سے نجات عطا فرما, میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وأعوذ بك من العجز والكسل, اور اے اللہ تعالیٰ, اے میرے سچے محبوب, میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں عجز سے اور کسل سے. عاجز کون ہوتا ہے؟ جو غیر قادر ہوتا ہے. عاجز انسان وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے معاملات نہیں طے کر سکتا بذات خود, عاجز ہو گیا ہے, قدرت نہیں رکھتا. اور الکسل سستی اور کاہلی, کمزوری, عاجز کمزوری کی انتہا ہے اور الکسل کمزوری کی ابتدا ہے. تو ہر قسم کی کمزوری چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, مجھے ہر کمزوری سے نجات عطا فرما اور دور فرما. تیسرے نمبر پہ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جبن بزدلی سے اور بخل بخیلی سے. بزدلی اور بخیلی ایک ساتھ کیوں ایک جملے میں جمع ہوئی ہے؟ عجز اور کسل, ہم اور حزن, ان چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ہم اور حزن تو ہم نے جان لیا ہے, عجز اور کسل بھی جاننے کے دونوں کمزوریاں ہیں, ہم اور حزن دونوں پریشانیاں ہیں. بزدلی اور بخیلی کیا ہے؟ دونوں لازم اور ملزوم. ہر بخیل بزدل ہوتا ہے تب بخیلی کرتا ہے, اور ہر بزدل بخیلی ہوتا ہے اس لیے بزدل ہوتا ہے. بخیل وہ شخص ہے جو خیر سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے, اس کے قدم خیر کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بندے کا ساتھ نہیں دیتے. جب بھی خیر کی طرف چل کے جانا ہے تو پاؤں ساتھ نہیں دیتے. جب بھی کسی مدد کے لیے ہاتھ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھ ساتھ نہیں دیتے. بخیل ہے یہ شخص. کیوں بخیل ہے؟ کیونکہ بزدل ہے, پاؤں ساتھ نہیں دیتے, ڈر لاحق رہتا ہے اور ڈر ہمیشہ رہتا ہے دل میں, ارے کوئی پریشانی, کوئی مشکل, اور دنیا میں سے کوئی چیز مجھ سے چلی جائے گی. اور بزدل کی انتہا ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا اور حدیں پار کر جاتا ہے. جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے, ہم کوشش کرتے تو آتے بھی ہیں، یا ان کے دل میں تڑپ نہیں ہے، تو ایسا شخص بزدل انسان ہے. ہمارے نزدیک بزدل وہ ہے جو دنیا کے کسی معاملات میں بزدلی سے مظاہرہ کرتا ہے، اور بہادر وہ انسان ہے جو لڑائی جھگڑے کرنے والا ہو، مارنے پیٹنے والا ہو. سب سے بڑا بزدل انسان ہوتا ہے ظالم، ظلم کرنے والا، اور سب سے بڑا بہادر انسان ہوتا ہے انصاف کرنے والا. غصے پہ قابو پانے والا شخص بہادر شخص ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی غصے سے ہی انسان کیا کچھ نہیں کر بیٹھتا، پھر سوائے ندامت کے اور حسرت کے کچھ باقی رہتا نہیں. گویا کہ اس عظیم حدیث میں، ان جملوں میں، آپ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. لفظ دو ہیں، الجبن والبخل. چوتھے نمبر پہ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے غلبت الدین، قرض کا غلبہ شر ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قرض غالب نہ آ جائے، قرض غالب نہ آ جائے. کیونکہ اگر قرض غالب آ گیا تو پھر ایسا شخص ساری زندگی قرض کی ادائیگی کی پریشانی میں ہی مر جاتا ہے. وقہر الرجال، چوتھے نمبر پہ، اور لوگوں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ مجھے، ان کے تجبر سے، ان کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما. کیونکہ بعض لوگ قرض تو دے دیتے ہیں لیکن پھر ظالم اور جابر بن جاتے ہیں، آئے دن پریشان کرتے رہتے ہیں، اور مقروض مقہور ہو جاتا ہے بیچارہ، کیونکہ قہر کے پہلے دب جاتا ہے، صرف اس لیے خاموش رہتا ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ قرض دینے والا محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اس احسان کے بدلے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں لیتا اس بیچارے مقروض انسان سے. ہر وقت جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو اسے ذلیل ضرور کرتا ہے، چاہے زبان سے، چاہے اشارے سے، کسی بھی طریقے سے. یہ بھی ایک شر ہے، مصیبت ہے. تو ان شرور سے بچنے کے لیے ایک جامع دعا ہے، جسے جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دیتا ہے ان ساری بلاؤں سے، جتنی بھی بلائیں بیان کی ہیں، ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، ونعوذ بک من العجز والکسل، ونعوذ بک من الجبن والبخل، ونعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. آمين يا رب العالمين. سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه، واپس چلتے ہیں قصے کی طرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، تکلیف پہنچی، پریشانیاں ہوئیں، مقروض تھے، لوگوں کو قرض دینا تھا، پریشانی کے عالم میں، پریشانی کی حالت میں کیا کیا؟ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف کیا، مسجد کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا مسجد میں فی غیر وقت صلاح، نماز کا وقت نہیں ہے اور ایک صحابی اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت، رحمت ان کی طرف جاتے ہیں، حال معلوم کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی سے جڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، صحابی نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف نہیں کیا، کر سکتے تھے کہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ وسلم سے جا کر مدد طلب کرنا جائز ہے کہ نہیں، جائز ہے، لیکن ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے بھی بڑھ کر ہے، اکیلے مسجد میں بیٹھ کر اپنا درد، اپنی تکلیف، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے اکیلے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، صرف وہی دیکھ رہا ہے، سبحانہ ہوا تعالیٰ، اپنے رب کے بارگاہ میں آج جو انکسار اور ذلت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی مدد فرما، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ایسی دعا سکھا دی، نور علی نور، جب آپ ایک قدم صحیح قدم اٹھاتے ہیں واللہ دوسرا قدم اس سے بھی اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، اس سے بھی اچھا ہوگا، ایک قدم آپ نے اٹھانا ہے صحیح قدم، دوسرا قدم آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے واللہ اس سے بھی اچھا ہوگا، ایک قدم صحابہ نے بھی اٹھایا تھا، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، کہاں جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، اور ایسا زمانہ تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ایسے اوقات بھی آئے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا ابو ہریرہ، شدید بھوک کی حالت میں، کسی کے گھر میں کھجور بھی نہیں، ایسا وقت بھی، لیکن کرتے کیا تھے، وہ اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنی تکلیفیں، پریشانیاں کس کو بتاتے تھے، کس کے ساتھ شیئر کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے کسے گفتگو کرتے تھے، کس سے مانگتے تھے، جیسے عظیم صحابی کو دیکھیں، دروازے بالکل ایک ساتھ ہیں، ایک اللہ کے گھر کا دروازہ ہے اور دوسرا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ، اسے کہتے ہیں ایمان اور توحید، جو توحید کو جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے پہلے، مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی، کہا آپ نے بہت اچھا کیا ہے، میں بھی تمہیں یہ دعا سکھا دیتا ہوں، اور ان کی برکت سے آج ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر وہ مسجد میں نہ جاتے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ سکھاتے تو آج ہم کیا کرتے، آپ کو پتہ ہے واللہ ایک ایک دعا ہمارے لیے الگ سے ایک ایک نعمت ہے، پتہ ہے آپ، شریعت کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے الگ سے ایک ایک انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنا ہار کھو دیا, نماز کا وقت قریب آ گیا, پانی اس جگہ پہ نہیں تھا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا, تو لوگ تو پریشان ہوئے. اب ایک ہار کی وجہ سے فرض نماز کا وقت جا رہا ہے, پانی بھی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں؟ پریشانی تو ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ایک اور انعام اور احسان اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا تھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, بلکہ آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تیمم کر لو, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا, وہ خود بھی تیمم کیا, صحابہ کرام نے بھی تیمم کیا. جو صحابی پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا, نماز کا وقت جا رہا ہے, ایک ہار کی وجہ سے ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ خوش ہوئے اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سید عائش امین رضی اللہ عنہ کی طرف جاتے ہیں, سبق صدیق وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آل ابو بکر, یہ آپ کی برکتوں میں سے ایک اور برکت ہے. بعض لوگ بابرکت ہوتے, مبارک ہوتے, ان کی زندگی بابرکت ہوتی. آج بھی ہم اگر پانی نہیں تو آج بھی ہم تیمم کرتے ہیں, ان کے لیے آزمائش تھی, مشکل وقت, لیکن جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا, دل میں طلب ہے نماز کی, اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنی ہے, فکر ہے, پریشانی کھائے جا رہی ہے, پانی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آسانی کر دی, تا قیامت اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا. اور یہاں پر یہ عظیم صحابی بھی برکت والے صحابی ہیں, مبارک صحابی ہیں, ان کی پریشانی بھی دور ہوئی, ان کے قرض کے بھی ادائیگی ہو چکی ہے, اور آج واللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر نہ کوئی پریشانی رہتی ہے اور نہ کوئی قرض باقی رہتا ہے, نہ سستی ہوتی ہے, نہ کمزوری, نہ کاہلی, نہ بزدلی, نہ بخیلی, اور نہ ہی لوگوں کا قہر رہتا ہے. اگر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے. یہ سلف کا طریقہ ہے, پریشان ہوتے ہیں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں, قولاً و فعلاً. یہ نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ اور ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں, بائیں دائیں نہ دیکھیں, کسی کی طرف نہ دیکھیں, اپنی طرف دیکھیں. جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ اپنی پریشانی کس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں؟ کیا ہماری پریشانیاں کم ہوتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں؟ سچ بات, بڑھتی جا رہی ہیں. بتاتے کیوں نہیں؟ سر ہلا دیں, کوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ, کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ بیماری کب بڑھتی ہے؟ جب علاج غلط ہوتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے. پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم علاج غلط کر رہے ہیں, علاج میں نقص ہے. جو کرنا چاہیے تھا, جیسے کرنا چاہیے تھا, وہ ہم نہیں کر رہے. یہ حقیقت ہے, کڑوا سچ ہے, جو ہمیں اچھا نہیں لگتا, لیکن سچ یہی ہے, حقیقت یہی ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو جا کے دیکھ لیں, واللہ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لیں, مزار ہے, اس میں مسجد بھی ہے, اس میں قبر بھی ہے. مسجد خالی نظر آئے گی, اللہ کا گھر خالی نظر آئے گا, صرف نماز کے وقت وہاں پہ لوگ کوئی ہوں گے تو ہوں گے, ورنہ قبر میں 24 گھنٹے مجمع رہتا ہے. اب صحابی کے عمل کو دیکھیں, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے, گھر ہے, یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے, کہاں گئے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا, ان کے پاس جانا, اپنی پریشانیاں شیئر کرنا جائز ہے, لیکن قبر کی طرف جا کر قبر والا کو پکارنا, اسی سے پناہ مانگنا, اس سے مدد مانگنا, قبر کا طواف کرنا, سجدہ کرنا, ظلمات بعضها فوق بعض واللہ, یہ اندھیرے اندھیرے, شرک اکبر کے اندھیرے. جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے داخل ہوتے ہیں, اور جب اس قبر کے کمرے میں جہاں پر قبر رکھی ہوئی داخل ہوتے ہیں تو دیکھیں کیسے داخل ہوتے ہیں. چوکھٹ کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ منہ پہ پھیر کے سینے پہ پھیر کے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں؟ کس کی تعظیم ہو رہی ہے؟ ایک مخلوق کی جو اس دنیا سے جا چکا ہے, اگرچہ وہ نیک اور صالح تھا, یہ اللہ کا ولی تھا, اس نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا, اگر واقعی اللہ کا ولی تھا وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے جانتا تھا. اور جب اللہ گھر میں داخل ہوتے تو کیسے داخل ہوتے ہیں؟ واللہ اکثریت سے پوچھ لیں آپ, مسجد میں داخل ہونے کی دعا نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیا ضرورت ہے دعا پڑھنے کی؟ ہندو جو مندر میں داخل ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ ویسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عجب سی بات ہے, مسلمان ہم نے کیا کرنا تھا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہم ختم ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ قبر والا کچھ کر سکتا تو اپنے لیے کچھ کر سکتا. دنیا سے چلا گیا ہے برزخ زندگی میں, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں. ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ مومنین کے لیے جو وفات پا چکے ہیں رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان سے دعا نہیں مانگتے. کوئی سمجھنے والا ہے کہ نہیں؟ اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو صحابہ سے راضی ہو جا, کیوں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ فلاں پر رحم فرما. یہ سارے کے سارے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگے جا رہی ہیں ان عظیم لوگوں کے. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے, مخلوق کا حق مخلوق کو دیا جا رہا ہے, لیکن جو پکارتے ہی غیر اللہ کو ہیں, اپنے آپ کو انہی کے حوالے کرتے ہیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں فائدہ تو ہوتا ہے, بچے بھی ہوئے دیکھیں, فلان پیر کے پاس گیا, فلان قبر والے کے پاس گیا, منت میں نے مانی تھی, اللہ نے بیٹا تو دیا ہے. ہندو کیا کہتا ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ جب کسی ہندو کو اولاد نہیں ہوتی اور وہ مندر میں جا کے منت مان لیتا ہے اور اسے بھی اولاد ملتی ہے, تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں اولاد لکھی تھی, لیکن یہ اولاد آپ نے غلط طریقے سے مان لی, دیتا وہی ہے لیکن راستہ آپ نے غلط اختیار کیا ہے. اگر نہ مانتے غیر اللہ سے, تھوڑا انتظار کر لیتے, تو آپ کو اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتا صحیح طریقے سے. غلط راستہ اپنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا ہے پھر اللہ تقدیر میں لکھا ہے. تم نے کرنا ہی ایسے ہے, وہی کیا. اور جن کی اور پھر جب اولاد ملتی ہے تو کیا جو اولاد ایسے ملتی ہے تو پھر کیا والدین کی قدر کرے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے واللہ اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی. اور شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ بھی نہیں. سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم شرک. غیر اللہ کو پکارنا ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے, غیر اللہ سے پناہ مانگنی ہے. تو پھر آئے دن روتے رہتے ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے. تو اولاد کسی مانگی تھی تم نے؟ اللہ تعالی نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا ہے. یاد رکھیں واللہ اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانی اگر آپ تولتے ہیں تو دیکھنے کتنی ہوتی ہے, اور اگر غلط راستے سے اس پریشانی کا علاج کیا واللہ آگے جا کر یہ پریشانی دگنی ہو جاتی ہے. آپ کو لگے گئی ہوں یہ پریشانی میری ختم ہو چکی ہے. اولاد نہیں ہے پریشانی ہے, اولاد ملی غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے, اب یہ اولاد جو پریشانی دے گی نا پھر انسان کہتا ہے کاش وہی تھوڑی پریشانی ٹھیک تھی, ہم بے اولاد ہی ٹھیک تھے. ہمارے ذمے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے. اولاد قسمت میں ہے نہیں ہے ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے. صحیح راستہ شرعی راستہ اختیار کرنا ہے, اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے ہم نے زندگی کو گزارنا ہے, دائیں بائیں نہیں جانا, سیدھا چلنا ہے. واللہ جو بھی آپ کے مقدر میں مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, جو کچھ بھی ہے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے, اور جو غلط راستے اختیار کرتے ہیں ان کو بھی وہی ملے گا جو ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. واللہ ذرے برابر بھی کوئی شخص زیادہ یا کم اپنی تقدیر میں سے نہ لے سکتا ہے اور نہ ہی کھو سکتا ہے, ذرے برابر بھی. بات یہ کہ راستہ کون سا اپنانا ہے, یا تو مزارات اور دربارے آباد ہیں, اللہ کے گھر ویران ہیں, انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا دوسرے کے جادوگروں کو طریقہ, جاتے ہیں جادوگروں کے پاس اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں, اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں. وہ شخص جو شیطانوں کا دوست ہے, جس زندگی شیطانوں کے ساتھ گزرتی ہے, وہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ وہ کیا بھلائی کر سکتا ہے مجھے بتائیں. ایک مصیبت لے کے جاتے ہو, اللہ قسم کھا رہا ہوں اگر جادوگر کے پاس جا کر باہر نکلتے تو کئی اور مصیبتیں تمہارے سر پہ ہوتی ہیں, اور کفر کی مصیبت ہی کافی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کر لیتا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کفر کرتا ہے جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یعنی اس دین اسلام کو کفر کرتا ہے. جرم کیا ہے؟ بعض لوگوں کو لگتا ہے یہ ہوا کیا ہے؟ ایک شخص ان کے پاس گئے ہیں, پریشان ہیں, مجبور ہیں, کیا کریں؟ مجبوری میں تو جائز ہے نا, مجبوری میں کفر جائز ہوتا ہے کیا؟ کون سی مجبوری ہے؟ جادو کے پاس ہم جاتے کس لیے ہیں؟ تعویذ لینے کے لیے. کس کے لیے؟ گھر بنانے کے لیے, توڑنے کے لیے؟ بعض لوگوں کو طریقہ دیکھیں, کہتے ہیں تاکہ میاں بھی محبت بڑھ جائے, یہ تو اچھا تعویذ ہے نا, اس لیے جاتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی شرک ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق فقد اشرک, جس نے تعویذ لڑکا اس نے شرک کیا. چاہے یہ تعویذ نفرت کا ہو یا محبت کا ہو, اگر کوئی شخص کسی سے محبت نہیں کرتا تو کیا لازم ہے مجبور اس کو کرنے محبت کرنے پہ؟ یا زندگی کے پہیے ایسے چلتا ہے مجبوری میں, زبردستی میں, زور میں؟ عجب سی باتیں ہیں. ایک وقت آتا ہے جب طلاق اچھا حل ہوتی ہے, تعویذ حل نہیں ہوتے, گنڈے حل نہیں ہوتے, جادوگروں کے مشورے حل نہیں ہوتے, جیسے کہ نفرت کا تعویذ جائز نہیں ہے ویسے محبت کا تعویذ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, ہاں طریقے ہوتے ہیں, صلح کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صلح و خیر, ان کی صلح کرو آپس میں, خیر ہے اس میں, نصیحت کریں, صلح کروائیں ان کی. لیکن بعض لوگ ایسے اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اب نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ, اپنی کوئی دل سے نفرت ہے, پسند نہیں ہے, تو کیا کر سکتے ہیں, ان کو زبردستی باندھنا ہے. کس نے کہا یہ, نصیحت کرتے اگر مانتے تو ٹھیک, ان کی مرضی ان کی زندگی ہے بھائی, لیکن محبت کے جھوٹے تعویذ لے کے, جھوٹی محبت کوئی زندگی ہوتی ہے کیا؟ اللہ کو بھی ناراض کیا, اپنے رب کو ناراض کیا, اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس محبت کے تعویذ لینے کے بعد بھی آئے دن جھگڑے رہتے ہیں. واللہ بعض لوگ بیمار ہو گئے ہیں, بعض لوگوں کی عقل خراب ہو گئی ہیں, بعض لوگ پاگل ہو گئے, بعض لوگ مر بھی گئے ہیں. کیونکہ جادو سے انسان مر بھی سکتا ہے, اور یہ جرم ہی کافی ہے کہ جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اسے تصدیق کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو کس گھر کو آباد کیا کفر کا راستہ اختیار کر کے, ایسے گھر آباد ہوتے ہیں. اس لیے آج ہم پریشان ہیں, ہمارے پریشان بڑھتی جا رہی ہیں. ابھی تک ہم نے پریشانیوں کا صحیح علاج کیا ہی نہیں. یاد رکھیں جب تک سانس جاری ہے اور ہم زندہ ہیں ابھی وقت باقی ہے, توبہ کا وقت باقی ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن کب کرنا چاہیں گے سوال یہ ہے. مصیبت اور پریشانی یا پریشانی کی جو قسمیں ہیں یہ بھی ہم جان لیں آخر میں, دو قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں یا دو قسم کے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں. پہلے وہ لوگ جو حلال کو پانے کے لیے یا کھونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, یا تو حلال ان کو ملتا نہیں ہے یا اس کو کھو دیتے ہیں اس لیے پریشان ہوتے ہیں, اور دوسرے قسم کے لوگ حرام کو پانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں یا حرام کو کھونے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. پریشان دونوں ہیں. یہ جو دعا ہے اور یہ جو شرعی طریقہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا, یہ کس قسم کے لیے ہے؟ پہلے قسم کے لیے ہے, جس نے کوئی قرض لیا ہے اسے حلال چیز میں صرف کیا ہے, اس کو اولاد نہیں ہے اور اولاد کی طلب کرنا حلال طریقہ ہے, شادی کی ہے حلال طریقہ ہے, یا جاب نہیں ہے پریشانی ہے وہ حلال جاب کی تلاش میں ہے اسے نہیں ملی, الغرض کوئی بھی پریشانی ہے لیکن حلال کی وجہ سے ہے, حلال کو یا کھویا ہے یا پانے کے لیے پریشان ہے, تو ان کا علاج تو یہ ہے, ایسی صورت کا علاج ایسے لوگوں کے لیے تو یہ علاج ہے. اور جو حرام کو کھونے یا پانے کے لیے پریشان ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ بہت لوگ ہیں ایسے, لیکن کیونکہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پریشان کیوں, حلال کے لیے پریشان ہیں یا حرام کے لیے پریشان ہیں. جب ایک نشے کو نشہ نہیں ملتا تو وہ پریشان ہوتا ہے, اور یہ شخص ایک شخص کو دیکھ کر دعا کر رہا تھا کہیں سے اسے نشہ مل جائے, بلکہ بھیک مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی سے تاکہ وہ اپنا نشہ خرید لے. نشہ انسان کو بھکاری بھی بنا دیتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اسی طریقے سے غیر محرم لڑکی سے رشتہ جوڑ کر دوستی کے نام پر اس کے ساتھ تعلقات جوڑنا جو ہے حرام ہے. بعض لوگ بعض جوان اکثر جوان کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جو پسند کی لڑکی ہے اس سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں, نہیں بنا سکتے. دیکھیں شرعی رستہ ہے, جا کے رشتہ مانگ لو, شرعی رستہ ہے. لیکن مسلمانوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو پریشان کروں کے پیچھے بھاگنا اور پھر پریشان بھی ہونا, پریشانی تو ہوتی ہے حرام کے راستے میں, پریشانی تو ہوتی ہے. یہ پریشانی جو ہے نعوذ باللہ لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے سے جو پریشانی ہوتی ہے, فرینڈ شپ کے نام پہ, دوستی کے نام پہ, یہ بھی پریشانی ہے. لیکن یہ حرام کی بنا پر پریشانی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ نے سود لیا ہوا ہے, وہ بھی قرض ہے, لیکن یہ سود لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ہوئی ہے, تو یہ حرام کی بنیاد پر سود لیا گیا ہے, حرام کی بنیاد پر قرض لیا گیا ہے. اور یہ نہیں کہ اس نے آج نہیں لینا, اس کی زندگی ایسی ہے, سود ہی اس نے کھانا ہے نعوذ باللہ. تو ایسے لوگ بھی پریشان ہیں. الغرض جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور وہ کسی حرام کی اس وجہ سے پریشان ہے, تو اس کا علاج یہ دعا نہیں ہے, اس کا علاج ہے توبہ. وہ فوراً توبہ کرے, اگر توبہ نہیں کرتا اور یہ دعائیں ہزار مرتبہ پڑھتا رہے فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں لیکن پریشانی پھر بھی ہوتی ہے. کئی مرتبہ جب یہ نصیحت کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں سوالات اور غم اور پریشانی کی جب دعائیں بتانا شروع کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب تو ہمیں آتی ہیں پہلے سے بھی آتی ہیں, یعنی کوئی نئی چیز بتائے. یار نئی چیز میرے پاس کیا ہے؟ کاش کوئی انجیکشن ہوتا جو پریشانی کو دور کر دیتا, وہ تو نہیں ہمارے پاس. جب صحیح طریقے بتایا جا رہا ہے, ارے تو ہمیں پہلے سے آتی ہے. بعض لوگ رٹے لگائے ہوئے, میں ابھی ایک حدیث بتا رہا ہوں دوسرے وہ خود پڑھ کے سناتے ہیں, یہ بھی ہمیں آتے ہیں لیکن ہم پھر بھی پریشان ہیں. تو پھر میرا جواب یہی ہوتا ہے, پھر اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو کہیں پہ کوئی نقص ہے, اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے, اسے دور کر دو بس, پھر یہ علاج بھی کام آئے گا. لیکن اپنے اندر کون دیکھتا ہے؟ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, ہمارے معاملات تو سارے ٹھیک ہیں, ہم تو برے ہیں ہی نہیں, وہ برا ہے وہ برا, سب برے ہیں, ہم کہاں برے ہیں, کسی کا دل دکھاتے نہیں, لوگوں سے جب بات کرتے تو حسن اخلاق سے بات کرتے ہیں, رشتہ ہم نے جوڑا ہوا ہے, والدین کہ ہم فرما بردار ہیں, ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں. یار ہم ہیں تو اچھے. کیا آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی؟ کیا پر مصیبت گر جاتی ہے؟ یہ سوال کیوں کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے سے کر رہے ہو, کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے جسے تم یہ سارے صلاحیتیں دی ہیں اور تمہیں توفیق دی ہے, تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ آج تم واحد اچھے انسان لگ رہے ہو, تمہارے اندر خوبیاں خوبیاں ہیں, کوئی خامی ہے ہی نہیں. کیا آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے؟ کوشش کی تھی پڑھی, پڑھ نہ سکا. اچھا کل پڑھی تھی؟ خاموشی طاری ہو جاتی. اپنے اندر کیوں نہیں جھانک کے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کا دل نہیں دھکایا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, اچھی بات ہے بھائی نہ دل دھکایا, لیکن صرف لوگوں کی حد تک ہم سوچتے رہیں گے یا لوگوں کے رب کی تعلق سے بھی کبھی سوچیں گے ہم؟ اور کب سوچیں گے پھر؟ تیسرے قسم کے لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں, ناراض نہیں پریشان ہوتے ہیں. تیسرے قسم کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پریشان ہوتے ہیں, دنیا کے لیے نہیں. پیچھے دو قسم کے لوگ دنیا کے لیے پریشان تھے نا, حلال اور حرام دونوں کے معاملات تھے. یہ تیسرے قسم کے لوگ جو ہیں یہ سب سے اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سب سے اچھے رہیں گے. جن کو پریشانی رہتی ہے آخرت کی, فکر آخرت, اللہ تعالیٰ کے دین, ان کو دکھ لگا رہتا ہے کہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں, شرک میں مبتلا ہیں, بدعات میں مبتلا ہیں, نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو فکر لگی رہتی ہے اور ان کے لیے کچھ کرتے ہیں, قدم بڑھاتے رہتے ہیں, خود پریشان ہوتے رہتے ہیں. دنیا میں سے کچھ جاتا ہے وہ بھی قربان کر دیتے ہیں, لیکن پریشانی دنیا کی نہیں ہے, پریشانی آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شیبتنی ہود, سورت ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا, میرے بال سفید کر دیے. سورت ہود میں ہے کیا؟ ذرا پڑھ کے دیکھیں ذرا, اور دل سے پڑھ کے دیکھیں ذرا, واللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان قوموں کے قصے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء سے مخالفت کی, اپنے پیارے انبیاء سے بغض و نفرت کی, اپنے پیارے انبیاء سے دشمنی اختیار کی. کیا انجام ہوا؟ کیا ان کے ہاتھ میں آیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کیوں ہے؟ بنیادی دعوت کیا رسولوں کی؟ یہ پیغام ہے. اور کاش کہ قریش اس زمانے میں سمجھ لیتے. یہ قصے وہ بھی پڑھ پڑھ کے جانتے تھے, لیکن آج ہمارے لیے بھی وہ ایک قصہ بن چکے ہیں, جیسے ان کے لیے دوسرے انبیاء کے قوم ان کے لیے قصے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ نہیں ایمان لاتے تو چھوڑ دیں, یہ میرا ان کا معاملہ ہے, تیرا معاملہ نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, کیونکہ تو پسند کرتے ہو کہ تو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت دل کی ہدایت, دلوں کو پھیرنے کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, مخلوقات میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں. لیکن ایک تکلیف, ایک درد ہے کہ میری قوم ہے, میرے رشتہ دار ہیں, کفر پر مر رہے ہیں, پریشانی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا وقت, جب سے اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے, یا ایوہ المدثر قم فانذر, اس وقت سے لے کے زندگی کے آخری وقت تک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فکر رکھی اور دعوت اور تبلیغ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف, دین کی طرف کرتے رہے, یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی, آخری وقت میں بھی الصلاة الصلاة الصلاة, دین باقی رہے, فکر دین کی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھر والے بھی تو پیارے تھے, سیدہ عائشہ سب سے پیاری تھی, لیکن فکر کس چیز کی ہے؟ نماز کی فکر ہے. تین مرتبہ پوچھتے ہیں, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. خود شدید تکلیف میں ہے لیکن فکر ہے. پریشانی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے دین کی پریشانی ہے. کیا ہمارے اندر یہ پریشانی موجود ہے؟ کیا ہمارے دل میں کوئی درد کبھی ہوتا ہے جب ہم کسی شخص کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ہم تو دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اکثریت حرام کے لیے پریشان ہوتی ہے, تو دین کے لیے ہم کب پریشان رہیں گے اور آخرت کے لیے ہم کب پریشان ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح کی روش منحل کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرما دی. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. کون سی؟ قرض کی دعا. اچھا، اس کو کاپی نہ کریں آپ. آپ کہاں رہتے ہیں؟ ادھر رہتے ہیں. اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ کسی کے پاس حسن مسلم ہے اس وقت؟ ہے کسی کے پاس؟ آپ ان کا فون نمبر لے لیں، حسن مسلم پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پہنچا دیں گے. چھوٹی کتابیں چھوٹی سی، اس میں یہ سارے دعائیں ہیں، یہ دعا بھی اس میں موجود ہے. وہ آپ کی جیب میں ہونی چاہیے، وہ پڑھتے رہیں. دو ہیں آپ کے پاس؟ دونوں دے دیں.